أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. اے رسول، کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا ہے، تو اب تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو باطل سے قطرہ کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے، لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلا بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی خیر و برکت والا اور سارے جہاں کے لوگوں کا رہنما ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اور اس میں حرمت کی بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، من جملہ مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا. وَمِنَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت قدرت ہے، اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھے خدا سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. اے رسول، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہوئے جاتے ہو؟ حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا اس کی پوری پوری اطلاع ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، دیدہ و دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کجی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی فرقے کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا چھوڑیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بھلا تم کیوں کر کافر بن جاؤ گے حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہے، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں. اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو اور وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا ہے. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ایک دوسرے کے پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال راز پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی کے لب پر کھڑے تھے۔ اور اگر چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اسی سے بچا لیا تو خدا اپنے احکام یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اور تم سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جاؤ جو آپس میں پھوٹ ڈال کر بیٹھ رہے ہیں اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے، اس دن سے ڈرو۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق الرسول النبی الکریم، اللہم صلی وسلم وزک وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی اللہ
رحم اللہ من قرآن الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسه والحمنا من شکره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته ودلنا علیہ من الاخلاص له فی توحیده وجنبنا من الالحاد والشک فی امره حمداً لا منتحى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلين خاتم النبيين أبو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني الجزاء، فجزاكم الله عني خير الجزاء. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کلام کی روشنی میں کہ جو امام نے شب عاشور اپنے اصحاب کے لیے بیان فرمایا، اصحاب حسینی کی ولایت پذیری کے موضوع پر یہ جو گفتگو ہے اس میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ امام کے اصحاب کس طرح مختلف تھے، اور صحابیت کے معیار کی بنیاد پر جو معیار حقیقی صحابیت کا معیار ہے، بہت سارے معیاروں کے درمیان میں جو قرآنی معیار ہے کہ کسی انسان کا فکری، اعتقادی، عملی اور روش عمل کے طور پر ہم آہنگ ہونا اور ایک جیسا ہونا، یہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا ساتھی بنا دیتا ہے، اور اسی ساتھ کو صحابی اور صحبت کے نام سے تعبیر کیا گیا عربی میں. یہ جس قدر ہم آہنگی بڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر صحابیت قوی تر اور مضبوط تر ہوتی جائے گی. لہذا کسی کے ساتھی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، یعنی عقلاً یہ بات ممکن نہیں، کیونکہ جب کوئی بھی دو انسان ایک جیسا نہیں ہے، قریبی ترین افراد ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ساتھیوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جیسے ہیں. لیکن جس قدر ہم آہنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس قدر یہ معیار پر اترنے کی بنیاد پر نزدیک تر ہوتے چلے جاتے ہیں. جس طرح انبیاء کے اصحاب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، جو جس قدر عملی اور اعتقادی اور فکری اور روش زندگی کے طور پر رسول اللہ سے جتنا زیادہ نزدیک تھا، وہ اس قدر رسول اللہ کی صحابیت کے معیار پر بلند تھا. اور اس معیار پر جب دیکھا جائے تو حسین ابن علی کے اصحاب، یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس معیار پر اگر دیکھا جائے تو پوری تاریخ میں واقعاً کسی کو بھی حسین ابن علی جیسے اصحاب نہیں ملے، کیونکہ اتنا زیادہ ہم آہنگ، ہم فکر، ہم عقیدہ، ہم عمل، ہم اقدام افراد کسی بھی زمانے میں کسی بھی نبی کو اور کسی بھی ولی کو نہیں ملے جتنے حسین ابن علی کو ملے. اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ ممکن انفرادی طور پر بہت ہی عظیم انسان انبیاء کو ملے ہوں، لیکن کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ کربلا میں سب ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. کربلا میں ایک معمولی غلام سے لے کر کے حسین ابن علی کے سپہ سالار تک، اگر اس دن کے عمل میں آ کر دیکھا جائے تو سب علی اکبر نظر آ رہے ہیں، سب ابوالفضل عباس نظر آ رہے ہیں، سب حسین نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس طرح آپس میں ہم آہنگ ہے تمام اقدامات میں کہ ذرہ برابر کہیں پر کمی اور زیادتی نظر نہیں آتی. یہاں تک کی گفتگو تھی جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. آج یہ بحث آگے بڑھانی تھی کہ امام کے جو اصل موضوع ہمارا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، اصحاب حسینی کی ولایت پذیری نے ان کو یہ، یعنی یہ جو صفت ان کے اندر نظر آ رہی ہے، اس میں ایک برجستہ ترین جو صفت ہے وہ ان کی ولایت پذیری. ولایت پذیری کے معنی کیا گیا آپ کی خدمت میں، کی ولایت پذیر یعنی قبول کرنا، پذیری قبولیت، ولایت کو قبول کرنا. یہاں پر تھوڑا سا ہم ولایت کے موضوع پر کی آشنا ہو چکی، یہ کلمہ بہت سنا ہوا ہے، بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، خاص کر اہل تشیع شیعہ معاشرے میں ولایت کا کلمہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ ہم ولایت سے وابستہ ہیں، جس حد تک بھی وابستہ ہیں، لیکن خود یہ ولایت اصل میں کیا ہے اور کیا نتائج ہیں اس کے اور کیا اثرات ہیں، ایک مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ اگر آج ہی گنجائش رہی تو اس موضوع کو اور مزید آگے بڑھایا جائے. کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے اصحاب ولایت پذیر تھے اور ولایت پذیری نے ان کو اس عظیم مقام تک پہنچایا تھا کہ آج 1400 سال، تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد اس جذبے کے ساتھ اور اس حرارت کے ساتھ اور اس تڑپ کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے؟ یہ عام طور سے یاد کا قانون ہے، یہاں پہ مجھے یہ بات نہیں کرنی ہے. اب آگے ہیں، آپ آگاہ ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تڑپ کم ہوتی جاتی ہے، حرارت کم ہوتی جاتی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ سے حدیث نقل ہوئی، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین ابن علی کے قتل کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے. لیکن یہ حرارت یعنی فقط ذات امام حسین علیہ السلام سے مخصوص نہیں، یہ حرارت اس پورے ماجرا اور اس پورے شہادت کے جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کے لیے وہ حرارت مومنین کے دل میں نظر آ رہی ہوتی. البتہ وہاں درجات ہیں، اس میں کوئی فرق کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حرارت ایسے افراد کی جو غلام تھے، جو چند دن پہلے حتیٰ مسلمان ہوئے تھے، جو چند دن پہلے حسینیت کی راہ پر آئے تھے، اس طرح کے افراد یعنی چند اصحاب کے درمیان میں موجود ہیں. مثلا جون ایک معمولی غلام تھے، یعنی متعدد غلام تھے، صرف 72 شہداء میں کئی افراد ہیں جو غلام تھے، لیکن امام کی شہادت کی منزل میں آ کر وہ سب کو ایک ساتھ شہداء کربلا کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان صحابیت کے معیاروں پر پوری طرح سے اترے ہوئے تھے اگرچہ غلام تھے. یا وہب کلوی چند دنوں پہلے مسلمان ہوئے تھے، مسیحی تھے، کرسچن تھے، سفر میں امام کی ملاقات ہوئی اور وہ امام کو دیکھ کر، امام کے حالات کو دیکھ کر، امام کی نورانیت کو دیکھ کر، امام کے معمولی تھوڑی دیر کے وقفے میں امام کے کردار اور امام کے عمل اور امام کی شخصیت سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ایمان قبول کیا اور امام کے ساتھ چل پڑے. ایمان قبول کرنا اور قبول کر کے چل پڑنا، کہ شاید بعد میں ہمارے اس موضوع سے یہ بات متعلق ہوگی تو وہاں پر دوبارہ عرض کیا جائے گا کہ قبول کرنے کے جو درجات ہیں وہ کیا ہیں. یہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. زہیر قین جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ یعنی واقع تھے، زہیر قین جو خلیفہ سوم کے سپورٹرس میں تھے، عثمانی مسلک تھے، وہی سب تک آگاہ تھے کہ حسین ابن علی فرزند رسول ہیں، اس لیے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ آپ بائلسوں میں سنتے رہتے، ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، کبھی آگے چلے جاتے تھے کبھی پیچھے رہ جاتے تھے. یعنی جب معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا کاروان رکنے والا ہے تو یا اس اندازے کے مطابق کہ ابھی وقت ایسا ہونے والا ہے کاروان رکنے کا وقت ہوگا، یا تو ایک منزل پہلے ہی اور ٹھہر جاتے تھے، یا اگر نہیں ٹھہر پاتے تھے تو اور سائڈ سے نکل کر وہ ایک منزل آگے بڑھ جاتے تھے کہ وہاں پر نہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر امام حسین علیہ السلام ٹھہر رہے ہیں. کیونکہ بہرحال فرزند رسول ہوتے ہوئے اگر کچھ کہیں گے تو کیسے انکار کر سکیں گے. لیکن مسلک کے لحاظ سے اور تفکر کے لحاظ سے جدا تھے. یہ جب آئے یہاں پر حسین ابن علی کے ساتھ ہوئے اور صحابیت کے اور پہ پورے معیاروں پہ اترے تو اس طرح سے ولایت کو قبول کیا کہ یہ اتنے جو آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں اتنی مدت گزرنے کے بعد وہ تڑپ اور وہ حرارت ان سب کے لیے محسوس ہو رہی ہوتی ہے. خوب، یہاں پر جو ہمیں اصلی گفتگو کرنی تھی، مقدمہ زیادہ نہیں ہو، ولایت تشیعوں میں اور شیعت میں ولایت ایک امتیاز ہے. در حقیقت شیعت کا امتیاز اور ایک عظیم امتیاز شیعت کا ولایت ہے. شیعت کے چند امتیازات ہیں کہ وہ جو دیگر امتیازات ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے جا کر جڑتے ہیں ولایت سے. اگر شیعت کے امتیازات ایک شیعہ سے ہوتے ہوئے اور شیعوں سے پوچھیں کیا امتیازات شیعت کے کیا ہیں تو وہ کہے گا کربلا ہے، عزاداری ہے، غدیر ہے، امام زمان کا تصور ہے، مہدویت کا تصور ہے، امام کے ظہور کا تصور ہے، امام کا ظہور اور امام کا حضور، یہ شریعت کے امتیازات ہیں، لیکن یہ ساری بحثیں جا کر کسی نہ کسی طرح سے ان کا لنک ہوتا ہے ولایت سے، چاہے وہ امام کا ظہور ہو، چاہے وہ غدیر ہو، حتیٰ کربلا ہو، ان سب کا تعلق، اور شیعت کو اگر ممتاز جو کیا ہے اس ولایت میں. تو ولایت کے معنی کیا ہے ہمارے ذہنوں میں؟ جلدی سب یہ کہے کہ گزر جائیں تاکہ وقت پر اپنی گفتگو بھی تمام کر سکیں. ولایت کے معنی میں تھوڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا تاریخی لحاظ سے، جبکہ وہ شیعہ علماء کے درمیان میں، شیعہ کتابوں کے درمیان میں، شیعہ آئیڈیالوجی میں بالکل کنفیوژن نہیں تھا، لیکن وہ باہر کا کنفیوژن آ کر عملی طور پر شیعت میں بھی کسی حد تک چلا آیا، سرایت کر گیا. اگرچہ زبان سے ہم آ کر دفاع کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، شاید ہزاروں ہزاروں گھنٹے گفتگو کی گئی ہو دفاع کرنے میں کہ ولایت کے معنی کیا ہیں. ولایت کے معنی برادران اہل سنت کی طرف سے جو آگ دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ ولایت یعنی محبت. ولایت کے معنی محبت کے ہیں بھی، جو ولایت کے 22-24 معنی ہوتے ہیں ان بہت سارے معنوں میں ایک معنی محبت بھی ہے، یعنی ولایت کے لازمے کے طور پر، نتیجے کے طور پر محبت بھی آتی ہے. عربی میں ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اصل معنی ایک ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے بہت سارے معنی آتے ہیں. ولایت ولی سے بنا ہوا ہے، ولی واو لام یہ جو یہ کلمہ ہے اس کے اصل معنی ہے کسی دو چیز کا یا دو فرد کا اس طرح آپس میں قریب ہو جانا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جدا نہ ہونے والے ہوں، ایک دوسرے سے متعلق ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں. یہ ہے اصل ولایت کے معنی. اسی سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، مثلا دو دوست کو بھی عربی میں ولایت کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، دوستی کو بھی ولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قرآن میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے متعدد جگہوں پر. آقا کو بھی ولی کہا جاتا ہے، غلام کو بھی ولی کہا جاتا ہے، دونوں، چونکہ آقا ولی سے جڑا ہوا ہے، یعنی غلام سے جڑا ہوا ہے، غلام اپنے آقا سے جڑا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا اس کو بھی ولی کہا جاتا ہے، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور غلام کو بھی کہتے نہیں ہمارے یہاں اصطلاح میں، شاید آپ لوگوں کے لیے عجیب بھی لگ رہا ہو لیکن عربی میں کہتے ہیں. عربی میں مولا کا لفظ شاگرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، استاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نمونے کے طور پر کبھی پیش بھی کرتے ہیں، مثلا شہدائے کربلا میں اگر آ کر شہدائے کربلا کی فہرست پڑھیں تو اس میں کئی جگہوں پر کلمہ آئے گا مولا فلاں، مولا فلاں، مولا فلاں. مثلا مولا ابیذر، مولا ابیذر یعنی کیا؟ یعنی جناب جون کے لیے کہا جائے گا مولا ابیذر، یعنی جناب ابوذر کے غلام. استعمال کیا جائے گا مولا کا لفظ وہاں پہ. اب یہاں پہ ایک اردو زبان پڑھنے والا ممکن ہے جا کے پڑھے وہاں پر پریشان ہو جائے کہ مولا کے معنی یہ تو، ابھی ہم تو یہ جانتے تھے آقا، یہ آقا کا آقا کون ہو گیا نا، وہاں پہ مولا کے معنی غلام کے ہیں، کیونکہ یہ غلام اپنے آقا سے جڑا ہوا ہے اور ادھر آقا اپنے غلام سے بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ اصل ولی کے معنی یہ ہوتے ہیں. اسی سے سرپرست کے معنی نکلتا ہے، اسی سے حاکم کا معنی نکلتا ہے، کہ حاکم امت سے جڑا ہوا ہے، امت حاکم سے جڑی ہوئی. لیکن جو سب سے زیادہ کنفیوژن جس چیز نے پیدا کیا وہ آ کر غدیر کے واقعے سے، اور غدیر کے واقعے میں اہل سنت کی طرف سے جو مطلب پیش کیا گیا وہ یہ کہ یہاں پر ولایت کے معنی محبت کے ہیں، کیونکہ غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو قابل انکار نہیں ہے، انکار کرنا بھی نہیں چاہتے، انکار کیا بھی نہیں، اہل سنت نے غدیر کا انکار نہیں کیا ہے. کبھی کبھی ممکن ہے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی گئی ہوں کہ نہیں اصل غدیر کو مانتے ہی نہیں، نہ ایسا نہیں ہے، غدیر کو مانتے ہیں لیکن غدیر میں ولایت کے جو معنی لیتے ہیں اس کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھتے جتنا ہم اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم معنی کچھ اور لیتے ہیں. ٹھیک ہے، محبت کی بات کی ہے، رسول اللہ نے بہت جگہوں پر محبت کی بات کی، میدان غدیر میں بھی محبت کی بات کی. اس کے لیے پھر ایک واقعہ بھی وہ ترتیب دیا ہوا ہے ان کی کتابوں میں، کہ اب وہ واقعہ تفصیل سے نہیں میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ بھی انہوں نے ترتیب دیا کہ یمن میں کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، امیر المومنین یمن میں تبلیغ کے لیے بھی گئے تھے اور تبلیغ کے بعد یمن کے سائڈ میں امام جو ہے ایک رسول اللہ کی طرف سے نمائندے کے طور پر تھے. ایک فتح ہوئی تھی, ایک قبیلہ تسلیم ہوا تھا اور نتیجے میں کچھ مال و دولت آئی تھی, ساتھ ہی میں کچھ قیمتی لباس آئے تھے. رسول اللہ امیر المومنین نے امیر المومنین کو سفر کرنا تھا اور امیر المومنین یہ کہہ کر گئے کہ یہ لباس جو قیمتی لباس تھا, نہایت ہی قیمتی لباس تھا, یہ کہہ کر گئے تھے کہ اس لباس کو کوئی اپنے میں آپس میں تقسیم نہیں کرے, یہ لباس رسول اللہ, لباس یعنی کپڑا, یہ لباس جو رسول اللہ کے پاس جائے, رسول اللہ جس طرح مناسب سمجھیں گے اسے خرچ کریں گے. امیر المومنین جب وہاں سے گئے تو یہاں لوگوں نے قیمتی لباس سمجھ کے اسے استعمال کر لیا اپنے اپنے لباس. جب امیر المومنین واپس پلٹے تو امیر المومنین اس بات پر نہایت ناراض ہوئے اور انہیں اس بات پر ڈانٹا کہ کیوں یہ جو ترکہ ہے یہ سب دولت مال مال رسول اللہ کا مال ہے, جو بھی چیز اس طریقے سے غنیمت کے طور پر ملتی ہو حق نہیں بغیر رسول اللہ کی اجازت کے استعمال کیا جائے. جب یہ ڈانٹ پلائی ان کو تو یہ ان کو تھوڑا ناگوار گزرا, چونکہ امیر المومنین کی عمر کم تھی, یہ ہوتا ہے بعد تک بھی یہ مسئلہ چلتا رہا کہ امیر المومنین کی عمر کم ہے اور یہ عمر کم ہونے کے مسائل جو رسول اللہ کے بعد بھی جاری رہے. اور بہت سارے لوگ وہاں پر بزرگ تھے, وہ جب یہاں پر آئے رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ کے پاس آ کر انہوں نے امیر المومنین کی شکایت کی, تو اس شکایت کے نتیجے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ امیر المومنین سے محبت کرے. یہ پوری داستان بنائی گئی, غدیر میں روک لیا اور غدیر میں روک کے کہا کہ علی کی شکایت نہیں کرو اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے. اب خوب ممکن پورا واقعہ آپ نے نہیں سنا ہو لیکن اس کلمے کے بارے میں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے, اس کے دفاع کے طور پر یہاں پر ہم کتابوں میں تقریروں میں مجلسوں میں آ کر باقاعدہ دفاع کرتے ہیں کہ اگرچہ ولایت کے معنی محبت کے ہیں لیکن غدیر میں ولایت کے معنی محبت کے نہیں, اعلان غدیر میں ولایت کے معنی محبت کے نہیں ہے. پھر دسیوں بیسیوں دلیل دی جاتی ہے, حالات وہاں کے قرینے وہاں جو بھی مسائل تھے اور رسول اللہ کا کلام, رسول اللہ کے پہلے کے کلام, رسول اللہ کے بعد کے کلام, وہاں کے بیعت کرنا وہاں پہ اور جو ماجرا پیش آیا افراد کے ساتھ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا بیعت کرنا, یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہم دلیل بنا کر لا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں غدیر میں امیر المومنین کی محبت کی بات نہیں ہوئی تھی بلکہ امیر المومنین کی حکومت کی بات کی گئی تھی, ہے نا. لیکن جب ساری دلیلیں دے چکے ہوتے ہیں ممبر پر یا کتابوں میں, جب عملی زندگی میں انسان آتا ہے تو عملی زندگی میں شیعت بھی آ کر وہیں پر ٹھہر جاتی ہے جو اہل سنت برادران کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی کیا, ولایت کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے عملی زندگی میں وہ محبت سے آگے نہیں بڑھ پاتے, اور سب سے زیادہ مولائی اور اہل ولایت ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اظہار محبت کا ہنر آتا ہے, محبت ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم, خدا کرے کہ ہو, جو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی اظہار محبت کرتا ہے تو انشاءاللہ محبت ہے بھی, لیکن اگر کسی کو اظہار محبت کا ہنر زیادہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا اہل ولایت, سب سے بڑی اہل ولایت فرد اور سب سے بڑا مولائی ہے, اور یہی اسی معیار پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں. اب یہیں پر اصلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ممبر پہ ہم نے دفاع کس لیے کیا تھا, دفاع کیا تھا امیر المومنین کی حکومت کا, اور عملی زندگی میں آ کر ہم سب کے سب محبت پر اٹکے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ امیر المومنین کی محبت ایک بہت ہی بلند مقام ہے, ایک بہت ہی قابل قدر ہے, امیر المومنین کی محبت مقدمہ ہے وہاں تک پہنچنے کا, امیر المومنین کی محبت ذریعہ ہے وہاں تک لے جانے کا, لیکن میدان غدیر میں بات محبت کی نہیں تھی, میدان غدیر سے پہلے محبت کی بات ہو چکی تھی, آئے محبت پہلے نازل ہو چکی تھی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ پہلے نازل ہو چکی تھی. رسول اللہ نے محبت کی تاکید, محبت کی باتیں, محبت کی سفارش بار بار اس کے پہلے کر چکے تھے. غدیر میں کچھ اور ہے, اور یہی شیعت کا امتیاز ہے کہ جس امتیاز تک شیعت بھی ابھی پوری طریقے سے نہیں پہنچ پائی, شیعت کا امتیاز ضرور ہے لیکن شیعوں کا امتیاز ابھی نہیں بن پایا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان میں ہمیں فرق کرنے کی ضرورت, شیعت ایک الگ چیز ہے, شیعہ ایک الگ چیز ہے, یہ ہم شیعوں کو بھی جاننا چاہیے اور یہ دوسروں کو بھی جاننا چاہیے تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. ہم شیعوں کو دیکھ کر شیعت کو کوئی نہ سمجھے. شیعت کو سمجھنا ہے تو ہم کو نہ دیکھے بلکہ شیعت کو سمجھنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جا کر دیکھے, یعنی ان کی تعلیمات کو دیکھے. اور اگر شیعہ دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھنے کے بجائے جا کر حبیب ابن مظاہر کو دیکھے, زہیر قین کو دیکھے, مسلم ابن اوسجا کو دیکھے. واقعا بہت غلط فہمیاں, شیعوں کو بھی غلط فہمیاں ہیں کہ ہم شیعہ ہم شیعہ ہم شیعہ, اور اس غلط فہمیوں کے نتیجے میں یہ جا کر اہل سنت تک بھی پہنچ دی. ہم کو دیکھتے ہیں, ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں, ہمارے طریقے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں شیعہ یہ ہیں تو شیعت بھی یہی ہے. یہ ایک بڑی مشکل ہے, یعنی واقعا ایک بڑی مشکل ہے اسلام کے بارے میں بھی. ابھی ہماری اسلام کی بحث نہیں ہے, کلن دین کے بارے میں یہ مشکل ہے, پھر اسلام کے بارے میں مشکل ہے, پھر شیعت کے بارے میں مشکل ہے. کچھ لوگوں نے دینداروں کو دیکھا کہ دیندار لوگ نہایت ہی جاہلانہ اور غیر عاقلانہ طریقے سے کچھ امور میں جا کر مشغول ہو جاتے ہیں. دینداروں کا آ کر مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ دین تو ایک نشے کے مانند ہے, باقاعدہ تعریف کی. اب بہرحال یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں, کارل مارکس نے باقاعدہ دین کی تعریف ہے کہ دین نشہ ہے, دین افیون ہے. آپ جواب میں کہیں گے یہ کیسی بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے, دیدار لوگ ناراض ہوتے ہیں. نہیں, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن وجہ اس کی بتا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس نے آ کر دین کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ دینداروں کو دیکھا, اور دینداروں کی حالت دیکھ کر انسان لازمی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ دین جو ہے وہ افیو نہیں ہے, یہ نشہ ہی ہے. ڈرگس استعمال کر کے انسان کس حالت میں ہوتا ہے, عقل و فکر و شعور سب کے سب سب سے بے بہرا ہو جاتا ہے. وہ دین جو آ کر انسان کو بے عقل بنا دے اور اس کی عقلانیت کو چھین لے, کم سے کم اتنی دیر تک کہ جب تک وہ اپنے آپ کو دیدار سمجھ رہا ہے, تو دیکھنے والا آ کر یہی کہے کہ یہ دین جو ہے اس کے لیے نشے کے طور پر ہے. یعنی البتہ دیدار کون سے دیدار جو دنیا میں ہیں, مختلف مذہب کے نام پر, مختلف دین کے نام پر جو دنیا میں دیدار موجود ہیں, ان کی دیداری کو دیکھ کر انسان اسی نتیجے تک پہنچے گا. آج دیکھیں ہم یہاں پہ کسی دین کا نام لینا نہیں چاہتے, لیکن دین کے نام پر کیا کیا عمل انجام دیا جا رہا ہے. تھوڑا بڑے دائرے میں دیکھیں, ہر دین پر جا کر نگاہ کر کے دیکھیں, کتنے خرافات, کتنی بکواس, کتنی فضول چیزیں, کتنی بے عقلی کی باتیں. کل تھوڑا سا آپ کے سامنے بے عقلی والا مسئلہ عرض کیا تھا جب یہاں پر, دین کے نام پر ایسے دینداروں کو دیکھ کر. یہ نہیں کہ اس نے آ کر خاص دینداروں کو مطالعہ کر کے کہا کہ ہاں دین ایسا ہے, نہیں, عام طور سے دینداروں کو دیکھا اور دین کے نام پر جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان حرکتوں کو دیکھا کہ دین جو ہے ایک نشہ ہے. خوب اسلام مسلمانوں کو دیکھ کر کیا کہا, خوب اگر آج کوئی داعش کو اور جبہت النصرہ کو اور طالبان کو اور القاعدہ کو اور سپاہ شام کو اور فلاں 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 جو سارے یہ 20-22-25 جو گروہ ہیں, ان سب کو دیکھ کر کوئی اسلام کے بارے میں نظریہ قائم کرنا چاہے تو اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ جو ہے انہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی سے, غیر متعلق آدمی سے جا کر اسلام کے بارے میں پوچھیں. بعض ملکوں میں, ابھی چلو ان ملکوں میں کچھ اچھے مسلمان بھی دکھ جاتے ہیں, کچھ اچھے کام بھی دکھ جاتے ہیں, کچھ صفوں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں کبھی عید میں کبھی اس میں, تو یہ منظر غیر مسلمان کو دیکھ کر بھی اچھا لگتا ہے. لہذا کچھ ایک نرم گوشہ بھی موجود رہتا ہے کہ جہاں پر یہ ہے وہاں کچھ اور بھی ہے نا. لیکن بعض جگہوں پر جہاں پہ دین کا صحیح چہرہ بالکل نہیں پیش کیا جاتا اور صرف میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو جہاں جانا جا رہا ہے, وہاں پر بہت بری حالت ہے, بہت غلط تصورات ہیں دین کے بارے میں. مثلا ساؤتھ امریکہ کے بعض ملکوں میں اصل اسلام مسلمان کہنا انسان کے لیے مشکل ہے, اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنا مشکل. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے کہ لوگوں نے آ کر کوشش بھی کی, یہ مطلب عرض بھی کیا جائے گا, شاید کبھی عرض بھی کیا جائے کہ یہ کوشش کر کے باقاعدہ بنایا گیا کہ اسلام کا چہرہ اس طرح خراب کر کر پیش کیا جائے کہ جب بھی اسلام کا نام آئے تو پہلا تصور انسان کا آئے کہ اسلام یعنی یہ مسلمان, اور مسلمان کے نام پہ کون دیکھا جائے. مسلمان کے نام پر یہ باطل گروہ دیکھے جائیں، یہ دہشت گرد گروہ دیکھے جائیں، یہ مشکلات رہتی ہیں. چونکہ عام طور سے عمومی نگاہیں جو کچھ سامنے ہو رہا ہو تو اسے دیکھتی ہیں اور اسی سے نتیجہ لیتی ہیں، اور کبھی کبھی عام لوگوں سے آگے بڑھ کر اسکالرز اور فلاسفرز بھی یہی کام کرنے لگتے ہیں کہ یہ بہت ہوا. جیسے مارکس کا نظریہ جو ہے وہ ایک عالمانہ نظریہ نہیں ہے. جب آ کر کوئی دین کے بارے میں نظر دینا چاہے تو دین کا مطالعہ کرے، نہ کہ دینداروں کو دیکھے. علمی طریقہ یہ ہے، یا کم سے کم دونوں کا مطالعہ کرے، ان کو بھی دیکھے ان کو بھی دیکھے، تاکہ ایک صحیح رائے، انصاف کی رائے قائم ہو سکے. لیکن یہ ناانصافیاں ہوتی رہتی، عوام یہی سمجھتی ہے. لہٰذا عوام کو اس سے نکالنے کے لیے اس کا صحیح چہرہ پیش کرنے کی ضرورت. یہ مشکل شیعت میں جب آئی اور شیعت کو دیکھا تو شیعت کو بہت کم دیکھا گیا. یعنی امیر المومنین نے جو شیعت کی تعلیمات دیں، آئمہ نے جو شیعت کی تعلیمات دی، امام باقرین و امام صادقین علیہ السلام نے جو شیعت کی بنیادیں معین کی، اگر اسے نہیں دیکھا، یعنی علماء اہل سنت نے نہیں دیکھا، بیدار علماء نے نہیں دیکھا. عام علماء کو تو چھوڑیں، جو متعصب علماء ہیں ان کو تو چھوڑیں. مثلا ابو العلیٰ مودودی عالم اہل سنت کے ایک بہت ہی بیدار عالم گزرے ہیں، نام آپ کا سنا ہوگا. یعنی علماء اہل سنت میں ابو العلیٰ مودودی کا ایک بلند مقام ہے بیداری کے لحاظ سے، کہ بہت ہی بیداری کا کام بھی کیا، بیداری کی تحریکیں بھی چلائیں، لوگوں کو متاثر بھی کیا. ایک نہایت ہی بیدار عالم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے آ کر شیعت کا مطالعہ نہیں کیا، یہ کہا بھی ہے، اعتراف بھی کیا ہے، بغیر کہا ہے. یعنی اتنی خود کو اتنی زحمت دینے کی دینا گوارا نہیں کی کہ ایک فرقہ ہے، ایک مذہب ہے، ایک بیدار انسان بھی ہے، ایک صاحب فکر انسان ہے، وہ آ کر ایک مرتبہ ٹھیک ہے طالب علموں کو نہیں پڑھنے دیتے، عوام کو نہیں پڑھنے دیتے، اپنے لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام گمراہ ہو جائے گی، تو کم سے کم خود تو آ کر انسان ایک مرتبہ مطالعہ کر کے دیکھے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، کون سی فکر ہے. لیکن اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ نہیں، ہم نے نہیں پڑھا ہے، اور نہیں پڑھا تھا، واقعی نہیں پڑھا تھا. اب اپنی کتابوں میں تھوڑا سا انہوں نے انصاف سے کام کیا تھا تو کسی بعض حقیقتوں تک پہنچ گئے تھے خود اپنی کتابوں سے، لیکن شیعت کی کتابوں سے نہیں. مثلا اگر انہوں نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی تو انہوں نے اپنی کتابوں سے اس حقیقت کو، چونکہ تھوڑا بیداری تھی ان کے اندر، لہذا اس حقیقت تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد دھیرے 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 خلافت کو اور الہی حکومت کے تصور کو آ کر ملوکیت میں اور بادشاہی نظام میں تبدیل کر دیا گیا. بعض لوگ یہ جا کر بنی امیہ تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا اور پیچھے تک آئے، کہا نہیں یہ بنی امیہ سے پہلے، یعنی حاکم شام سے پہلے ہی دور خلافتی میں یہ کام شروع ہو گیا تھا. خلیفہ سوم تک وہ آ گئے، خلیفہ سوم کے زمانے ہی میں باقاعدہ یہ کام شروع ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے وہ بھی نہیں جا پائے کہ مشکل کہیں اور سے بھی شروع ہو چکی تھی، مشکل رسول اللہ کے فوراً بعد ہی شروع ہو چکی تھی. یعنی جو حالات پیدا کیے گئے اس کا لازمی نتیجہ تھا آگے بڑھ کے جانا. یہیں پر ہم آگے کہتے ہیں کہ شیعت کا امتیاز ہے ولایت، اور ولایت اس معنی میں کہ ایک الہی حکومت کا تصور، یہ بہت ہے جہاں پر ہمیں آنا عزیزو. یعنی وہ کہ ولایت کے نام پر، مولائی کے نام پہ، اہل تولا کے نام پر جو کلمات، جو فکریں، جو سوچیں ہماری ہیں وہ تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہیں جو اہل سنت کے کتابوں میں موجود ہے. اس شیعت کی ولایت تک کم سے کم ہم بر صغیر کے شیعہ اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائیں. عمومی طور پر افراد کے طور پر ممکن ہے بعض افراد پہنچے ہوئے ہوں، لیکن عمومی طور پر وہ شیعت کا امتیاز جو موجود ہے، اور اس لیے ہم بار بار امتیاز کے لفظ کہتے ہیں کہ شیعت ایک مذہب کے اعتبار سے، ایک دین کے اعتبار سے شیعت کے سوا کسی بھی مذہب میں، دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے عرض کی، کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی فرقے میں حکومت کا ایسا تاثر اور ایسا مکتب ہے ہی نہیں جو شیعت میں موجود ہے. بعض وقت انسان اپنی عظمتوں کو نہ دیکھ کر دوسروں کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہونے لگتا ہے، دوسرے کلچر کے سامنے، دوسری سوچوں کے سامنے، دوسری فکروں کے سامنے، کیونکہ اپنی عظمتوں سے واقف نہیں ہے. یہ ایک پورا جتنا بھی دین آپ فرض کر سکتے ہیں، جتنا بھی فرقہ آپ سوچ سکتے ہیں، سب کا آپ جا کر مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی دین میں حکومت کا ایسا تصور موجود نہیں ہے کہ جو شیعت میں موجود ہے. اور اس لیے کہتے ہیں یہ واقعا شیعت کی امتیاز، یہ تصور موجود ہے لیکن کم سے کم بر صغیر یعنی جب کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان اور اعلیٰ بنگلہ دیش بھی کہہ لیں، بنگلہ دیش میں شیعوں کی تعداد بہت کم ہے، قابل ذکر نہیں ہے، اتنی نہیں ہے، صرف ہزاروں میں ہے، یعنی لاکھ تک بھی نہیں پہنچتی، لیکن بہرحال بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان شیعت کے اعتبار سے ایک بڑی تعداد کا ملک مانا جاتا ہے. ایران کے بعد یہی دو ملک ہیں تعداد کے لحاظ سے شیعت کے، نمبر ایک پر ایران، دوسرے نمبر پہ آپ یا پاکستان یا ہندوستان جو بھی کہیں، چونکہ یہاں پہ تعداد بہت زیادہ معین اور مشخص نہیں ہے، لیکن تقریباً ملتی جلتی تعداد ہے. خوب ایک بڑی تعداد ہے شیعت کی، بہرحال کروڑوں میں تعداد ہے، دونوں ملک ملا کر، بر صغیر ملا کر کئی کروڑ شیعہ موجود ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے جو شیعت کا اصلی امتیاز ہے، اس سے اپنے آپ کو عملی طور پر تو بہت دور، حتیٰ فکری طور پر بھی محروم کیے ہوئے ہیں خود شیعہ. یہ ممکن ہے تھوڑا بات سخت بھی لگے اور ناگوار بھی لگے بعض برادران کو، ہم کوشش کریں کہ اس طرح نہ بات پیش کی جائے کہ ناگواری کی حد تک پہنچے. یہ ہم صرف سمجھنے کی ایک درد کی بات ہے کہ شیعت جس چیز کو اپنا امتیاز سمجھتی ہے، اور واقعاً امتیاز ہے، اس معنی میں امتیاز ہے کہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مکتب، کوئی بھی آئیڈیالوجی، کوئی بھی مذہبی سوچ آ کر اتنا اس کے اندر، کوئی ایسا نظام ہی موجود نہیں ہے کہ جو آ کر ایک کامل نظام زندگی حکومت کے طور پر پیش کر سکے. ممکن آپ کے ذہن میں یہاں پہ سوال پیدا ہو، اصل ضرورت ہی کیا ہے حکومت کی؟ تو یہی دین کافی نہیں ہے کہ اگر چند نصیحت کی باتیں کی جائیں، چند اخلاق کی باتیں کی جائیں، چند عبادتوں کی باتیں کی جائیں، کیا یہ دین کافی نہیں ہے؟ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اتنا ہی دین اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات یہ پسند نہیں کرتے کہ دین آ کر ہماری پوری زندگی میں آ کر ہماری رہنمائی کرے. ایک تھوڑی دیر کے لیے خدا کو خدا سمجھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خود کو، باقی زندگی میں خود کو خدا سمجھتے ہیں. یعنی یہاں تک ہمارے فیصلے ہیں، ہاں یہاں پر مسجد میں تھوڑا اللہ کا فیصلہ ماننا ہے، زندگی کے بعد اور مراحل میں تھوڑے اللہ کے فیصلے مان لینے ہیں، سال میں ایک مرتبہ خمس نکال دینا ہے، کبھی دو چار صدقات دے دینا، باقی میں خود خدا ہوں، جو میں فیصلہ کروں وہ میری زندگی ہے، میں میرا اختیار ہے، میں صاحب اختیار ہوں. یہ صاحب اختیار اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہوا ہے، اور صاحب اختیار بنا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنا بندہ ہے، کتنی بندگی کرتا ہے. قرآن کچھ لوگوں کے افرائیتا من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق، حتیٰ دینداری کا کام بھی کرنا ہے تو جو دین اس کو پسند ہے وہی کرے گا. تو یہ اللہ کی بندگی نہیں ہوئی ہے، اپنی خدائی ہے، بندگی نہیں ہے. شیطان کہتا ہے پروردگارہ تیرے سجدے میں بہت کروں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا، تو وہ جو تو سجدے کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے سجدے نہیں کر رہا ہے، وہ بھی تو اپنی بندگی کر رہا ہے، کیونکہ وہ سجدہ کرنا تجھے اچھا لگتا ہے لیکن آدم کا سجدہ نہیں کرے، کیونکہ اگر اللہ کے کہنے پہ کر رہا ہوتا تو جیسے وہ سجدہ تھا ویسے ہی یہ تھا. تو وہ جو 6000 سال تک کرتا رہا وہ اصل میں اپنی بندگی کر رہا تھا. اور یہیں پر ولایت پذیری یہیں پر سمجھی جاتی ہے، ولایت پذیری جو ہمارا موضوع ہے، ولایت پذیری کی سمجھ یہیں پر آتی ہے کہ کہاں پر اور کس حد تک انسان ولایت کو قبول کیے ہوئے ہے تو اس کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے کتنا. اور یہیں سے اصحاب حسین ابن علی کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے. اصحاب حسین ابن علی صرف مصائب کے آخری چند لمحات میں رونے کے لیے نہیں ہیں، اصحاب حسین ابن علی یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایک رہبر کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور ولایت پذیر کس طرح بنا جاتا ہے. یہ شیعت، یہ ہے شیعت کا امتیاز کہ جو شیعوں کے ذریعے سے اگر کوئی آ کر اہل سنت، یہ گفتگو کوئی اہل سنت سنے یا یہاں پہ کہیں سن رہا، تو اگر نہ شیعوں کے ذریعے سے نہیں پہچانے. ایک بات میں بات عرض کرتا ہوں، دوسری جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں، ایک بزرگ گزرے ہیں، ابھی ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، تیونسیا ملک ہے یہ، لیبیا اور مصر کے پاس، آپ نے نام سنا ہوا، جہاں پہ تھوڑا بھی انقلابات آ رہے تھے، وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، خدا نے یہ توفیق دی اور اپنا مذہب انہوں نے تبدیل کیا اور شیعہ ہوئے. نام ان کا، چند کتابیں لکھی ہیں، ایک پہلی ان کی کتاب ہے سمہ تدیتو، تیجانی سماوی نام ہے، محمد تیجانی سماوی، پہلی کتاب ان کی تھی سمہ تدیتو، یعنی پھر میں ہدایت پا گیا یا دن آئی واز گائیڈڈ، یہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور دلچسپ کتاب ہے، واقعا دلچسپ کتاب. انہوں نے اپنی اپنی تبدیلی کی پوری داستان لکھی، کس طرح سے میں اہل سنت سے لے کر شیعت تک کا یہ میں نے سفر کیسے طے کیا، وہ ایک داستان کے طور پہ تقریباً لکھا ہے. پیارا ہے، کافی اچھا ہے، میں شاید میں نے 25 سال پہلے پڑھا تھا لیکن بہت ہی خوبصورت ہے وہ. پھر اس کے بعد انہوں نے اور متعدد کتابیں لکھی، کونو ما صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا اور دیگر کتابیں، شیعہ ہی اہل سنت ہیں، یا اس طرح کے کتابیں لکھی. ان کا یہ بیان ہے، وہ چونکہ تونسیہ میں جب حالات، تونس بھی کہتے ہیں، وہاں جب حالات تھوڑا خراب ہوئے تو ان کو تونس چھوڑ کر، جان کو خطرہ، ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا، بہت دھمکیاں اور بہت ساری چیزیں. وہ اگر ایک مدت تک ایران میں رہ رہے تھے، ایران میں خود قم میں رہتے تھے، قم میں حجتیہ مدرسہ آپ نے شاید نام سنا ہو، قدیم مدرسہ ہے اور کافی بابرکت، وہاں پر بھی وہ آ کر بعض وقت درس دیا کرتے تھے. تو انہوں نے اگر یہ وہاں پر طلاب کے درمیان میں، طالب علموں کے درمیان میں یہ جملہ ادا کیا تھا کہ وہ تو خیر اس بات کی ہے کہ ہم نے تمہارے علماء اور تمہارے مراجع سے ملاقات کی تو شیعہ ہو گیا، ورنہ اگر تم سے ملتا تو میں کبھی بھی شیعہ نہ ہوتا، جبکہ طالب علم تھے، ہو طالب علموں سے یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی مثلاً قوم کے طالب علموں سے. تو ہم یہاں ہم لوگوں کی بات ہی چھوڑیں، کہتے ہیں وہ تو خدا کا شکر ہے کہ، چونکہ ان کے داستان جب آؤ گے پڑھیں گے، پڑھیں گے، کتاب اچھی ہے، اور اپنے بعض اگر اہل سنت برادران بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو انہیں بھی دینے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق ہے، کچھ حقیقتوں کے جاننے کے لیے اچھی کتاب، مفید ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات کیسے کشتی میں ایک اسکالر سے ہو گئی، شیعہ عراقی اسکالر سے، پھر وہ عراق لے گیا اور وہاں عراق جانے کے بعد شہید باقر الصدر سے ان کی ملاقات کرائی. شہید باقر الصدر جیسے انسان سے اگر کوئی ملے گا تو واقعی وہ جانے گا کہ شیعت کیا ہے. شہید باقر الصدر کے پاس 100% 100% کاملاً امام جعفر صادق علیہ السلام کی دی ہوئی شیعت نظر آئے گی، نہ تو وہ شیعت واقعی متاثر کر دے گی انسان کو، نہ تو وہ یہ کہتے تھے. لہٰذا یہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں نظریہ قائم کرنا ہے تو فرد کے بارے میں نظریہ قائم کرے، اس کے آئیڈیولوجی کے بارے میں نہیں، شیعت کے بارے میں شیعوں کو دیکھ کر نظریہ قائم نہ کیے. کم سے کم ہم یو پی کے شیعوں کو، اور ہمارے ہم کہیں، ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہہ سکتے ہیں لکھنؤ کے، جو کہ 4-5 سال یہاں بچ تعلیم حاصل کی، ہم ہماری شیعت کو دیکھ کر شیعت کو نہیں سمجھیں. یہ ہماری شیعت کو دیکھ کر شیعت سمجھا گیا ہے کہ آج ہمیں جلوس نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے، آج ہمیں عزاداری کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، ورنہ اگر آئمہ کی شیعت کو دیکھ کر شیعت سمجھا گیا ہوتا تو بنی امیہ کے دور میں بھی امام سید سجاد کی عزاداری اپنا اثر دکھا رہی تھی. یہ مشکل تھی. تو ہم پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، کہ وہ ولایت جو شیعت کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ شیعت میں آ کر ایک نظام، پورا حکومت کا نظام دیا گیا ہے، اور نظام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ضرورت ہے. ضرورت کیوں ہے؟ آپ کے کوئی بھی آ کر حکومت کرے، کوئی بھی حکومت کرے، تو کوئی بھی حکومت کرنے والا، وہ چنگیز بن سکتا ہے، وہ ہٹلر بن سکتا ہے، وہ صدام بن سکتا ہے، حاکم کی بہرحال انسان کو ضرورت ہے. کیا کیوں ضرورت ہے حاکم کی؟ اس لیے کہ اگر حاکم نہ ہوگا تو انسان اتنی خرابیاں مچائے گا، اتنی تباہی پیدا کرے گا کہ وہ فرشتے جنہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ فساد کرنے والا اور خون بہانے والا انسان ہے، وہ کہیں گے ہمیں کچھ اور بھی کہنا چاہیے، ہم نے کم کہا تھا. ایک لفظ آپ نے سنا، جنگل کا قانون، محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، جنگل میں بھی درندہ ترین جانور اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد بالکل مطمئن ہو کر سو جاتا ہے اور پھر کسی کو نہیں چھیڑتا ذرہ برابر. مثلا شیر، چیتا، ٹائیگر، اگر اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو کتنا ہی محبوب جانور، اس کی محبوب غذا والا جانور اس کے پاس سے گزرے وہ تو دیکھے گی بھی نہیں، کیونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ابھی جب تک یہ پیٹ بھرا ہوا ہے، نہ اسے حملہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ پریشان کرنے کی ضرورت ہے، نہ تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں جنگل کا راجا ہے شیر, لیکن اس کو جگہ کتنی چاہیے؟ تھوڑی سی جگہ چاہیے, ایک گفا چاہیے, ایک غار چاہیے, وہ اتنا کافی ہے. جبکہ اسے نمونے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جنگل کا قانون, یعنی جہاں پہ کوئی قانون نہیں چلتا. جنگل کے قانون محاورہ اس بات کے لیے کہ یعنی یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے, جبکہ جنگل میں واقعاً ایک قانون ہے. لیکن اگر وہ قانونیت انسان سے نکال لی جائے تو انسان ایسا درندہ بنے گا. اتنے سارے قانون کے بعد انسان نے ایسی درندگی کا نمونہ پیش کیا ہے تاریخ میں جس سے شرمندہ ہے پوری انسانیت, شرمندہ ہے. یعنی اگر قانون نہ ہو, اگر حکومت نہ ہو, تو ایک گھر پر جس کے پاس ایک گھر بھی آج نہیں ہے, اس کو ایک گھر مل جائے وہ راضی ہو جائے گا. 10 گھر پہ اچھا راضی ہو جائے گا. ایک شہر اسے پورا دے دیا جائے راضی ہو جائے گا. 10 شہر دے دیا جائے راضی ہو جائے گا. ایک پورے ملک کی حکومت دے دی جائے, اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گا, نہیں مجھے پورے ملک کی حکومت مل گئی اتنا کافی ہے مجھے. وہ جس کے پاس ایک مکان بھی نہیں ہے وہ ایک ملک پر بھی راضی نہیں ہوتا. یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے انسان کی, نمونے آپ کے سامنے. سن آج امریکہ لوٹ رہا ہے پورے دنیا کو, لیکن پھر بھی اس پہ کسی پر راضی نہیں. پورے افریقہ کو لوٹ ڈالا ہے لیکن راضی نہیں ہے. ایشیا کو کس طرح الجھایا ہوا ہے کہ ہر طرف سے لوٹے لیکن راضی نہیں ہے. 3.5-4 کروڑ انسانوں کو مار ڈالا گیا صرف ایک جنگ میں. 3.5-4 کروڑ انسان تعداد بہت بڑی تعداد ہے, دنیا کے اکثر ملکوں کی آبادی اتنی نہیں ہے. دنیا کے تمام ملکوں کو جا کر دیکھیں تو شاید چھوٹے چھوٹے ملک جوڑے جائیں تو کئی ملک بن جاتے ہیں. 3.5 کروڑ یعنی 350,000 انسانوں کو مارا جانا کس بات پر؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں, کہ نہیں ہمیں اتنی حکومت ہمارے لیے کافی نہیں, ہمیں اس کو بڑھانا ہے. اور کوئی آئیڈیالوجی کی جنگ نہیں تھی, کوئی دین کی جنگ نہیں تھی, کوئی اور جنگ نہیں تھی. بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی سب دین کے نام پہ ہوئی. تو سیکنڈ ورلڈ وار کس دین کے نام ہے؟ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ساری جنگوں کے قتل ہونے والے انسانوں کو ایک طرف رکھا جائے, صرف سیکنڈ ورلڈ وار کے انسان کو ایک طرف رکھا جائے تو برابر نہیں ہے, زیادہ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے مقتولین زیادہ ہیں, تباہیاں زیادہ ہیں. کس لیے جنگ ہو رہی تھی؟ اس لیے کہ یہ انسان, اس کی حوث کبھی پوری نہیں ہوتی. وہ بھی اس حوث کو روکنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. حکومت یہاں پر لازم آتی ہے, نہیں ٹھہرتا انسان. لہذا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ لابد من امیر. اصل امیر لازم ہے, حکومت لازم ہے. اب یہ حاکم یا تو فاسق و فاجر ہوگا یا تو اچھا ہوگا. اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ وہ فاسق و فاجر حاکم کو انتخاب کرے. کہ لوگوں کی مشکل سے بچنا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کی مشکل سے, اپنے عزیز کی مشکل سے آ کر اس سے بھی بڑی مشکل حاکم کے طور پر اس پر مسلط ہو گئی. لہذا یہاں پر حکومت پھر لازم آتی ہے. یہ حاکم کون ہو؟ دنیا کے کسی مذہب نے حکومت کا تصور نہیں پیش کیا ہے, صرف شیعت نے پیش کیا. یہ جلوہ یہیں پہ ہم گفتگو اپنی تمام کرتے ہیں, یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے کہ شیعت کا امتیاز کیوں اتنا بڑا امتیاز ہے, اور شیعت کو کیوں کہاں تک پہنچنا ہے, اور شیعت کب اس لائق ہوگی کہ اپنے اس صحیح نظریے پر, اپنے اس امتیاز کو سمجھے گی کہ امام زمانہ کے حکومت کے لائق بنے. امام زمانہ کو پسند نہیں نا, اللہ کو پسند ہے کہ میں اپنے ولی کو غیبت میں اٹھا کے رکھوں. اصل ولی غیبت کے لیے ہوتا ہی نہیں. امام غیبت کے لیے نہیں ہوتا. امام کو مجبوری میں غیبت میں رکھا گیا. لیکن یہ کب, یہ غیبت کب ختم ہونے والی ہے؟ اس وقت کی جب جس قوم کو یہ ولایت نصیب ہوئی تھی اس ولایت کے تصور تک پہلے خود سمجھے, اور سمجھنے کے بعد وہاں پر پہنچے. اصحاب حسین ابن علی نے اپنی زندگی میں اور اپنے پورے وجود سے نہ صرف یہ کہ ولایت کو تسلیم کیا, نہ صرف یہ کہ ولایت کو قبول کیا, بلکہ ولایت کے جتنے بھی درجات ہو سکتے تھے اور جتنا بھی حق ہو سکتا تھا, کم سے کم حسین ابن علی کے اصحاب نے وہ سارے حق ادا کیے. اور یہ ہے جس کی بنیاد پر امام فرماتے ہیں کہ انی لعالم اصحاباً اوفا ولا خیر من اصحابی. میں نہیں جانتا کسی کے اصحاب کو, نہیں جانتا. کل میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ عرض کیا تھا, امام حسین علیہ السلام کی نگاہ عام لوگوں کی طرف نہیں ہے کہ ہمارا ساتھی ایسا نہیں ہے, آپ کا ساتھی ایسا نہیں, آپ کا دوست ایسا نہیں ہے. نہ, امام کی نگاہیں انبیاء کی طرف ہیں. کہ شاید نمونے بھی بعض آپ کی خدمت میں پیش کیے جہاں پہ ضرورت پڑی. مثال کے طور پر انبیاء کی طرف امام کی نگاہ ہے کہ جتنے بھی اصحاب ہم نے دیکھے ان میں سے کسی کے اصحاب ایسے نہیں ملے جیسے مجھے اصحاب ملے, اور کس چیز نے ان کو ایسا صحابی بنا دیا؟ وہ حسین ابن علی کے ساتھ ان کی ہم آہنگی, ہم رنگ ہو جانا, اور وہ ہم آہنگی ولایت کے نتیجے میں اور ولایت کے قبول کرنے کے نتیجے میں. بس عزو انشاءاللہ اس کے بعد کل سے اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ وہ شیعت کا امتیاز اور اس کے کی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور کیا اثرات ابھی ہیں دنیا میں, جس سے بھی ہم تھوڑا پیچھے ہیں بر صغیر کے شیعہ, یعنی جہاں پہ ولایت کی کچھ جھلک نظر آئی ہے, نہ کہ کامل طور پر, کچھ جہاں پر جھلک نظر آئی ہے اس نے کیا اثرات ڈالے, اور جہاں پر نہیں ہے اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کے کیا معیارات ہیں, اور ولایت پذیری شرائط اور شرطیں اور کنڈیشن کیا ہیں. یہ ساری بحثیں ہیں جو انشاءاللہ اگر پروردگار کی طرف سے توفیق رہی تو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. وہ اصحاب حسینی نے آ کر حسین ابن علی کے ساتھ دیا, ساری سختیوں کا اندازہ کرتے ہوئے, ساری مشکلات کا اندازہ کرتے ہوئے امام کے ساتھ آئے, اور ساتھ آنے کے بعد آخر تک ساتھ رہے. کل شب عاشور کا ایک منظر پیش کیا گیا تھا, چونکہ شب عاشور ہی میں امام نے یہ کلمہ فرمایا تھا, امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو جمع کر کے شب عاشور میں جو کہا تھا اور جو اپنی وفا کا اور وفاداری کا اعلان کیا تھا عاشور کے دن, اس کا ثبوت دیا حسین ابن علی کے اصحاب. پہلے ہی حملے میں صبح عاشور کے پہلے حملے میں جب عمر سعد نے یہ آواز دی کی یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری, اپنے لشکر کو, اپنے ظالم لشکر کو, اپنے یزیدی لشکر کو دھوکہ دینے کے لیے, کہ یہ دھوکہ مسلسل چل رہا تھا, اس نے صبح میں آواز دیا اے اللہ کا لشکر گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ, یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری, اور ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ عمر سعد اپنے لشکر کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بعض جگہوں پر اس کے پہلے پیش کیا گیا ہے کہ جب بھی باطل حق کے مقابلے میں آتا ہے تو بالکل باطل بن کر نہیں آتا, بلکہ حق کلمات استعمال کرتا ہوا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. اور یہ بہت ہی اہم نقطہ جو بار بار عرض کیا جاتا رہا, کبھی بھی باطل حق کے مقابلے میں باطل بن کر نہیں آئے گا, کیونکہ اگر باطل بن کر آئے گا تو اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا, اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا, وہ شباہت اختیار کرے گا, حق کی شباہت اختیار کرے گا. اس کے ذریعے کیا ہیں؟ اس کے ذریعے بہت سارے ہیں. اس میں ہے کہ مقدس کلمات کا استعمال کرے گا, مقدس باتوں کو استعمال کرے گا, اللہ کا نام. خود ہی کربلا کے واقعے میں, کربلا سے لے کر کے کوفے تک اور شام تک کتنی مرتبہ مقدس کلمات کا استعمال کیا گیا ہے, بعض جگہوں میں اس کو پڑھا بھی جا چکا ہے, متعدد مقامات پر, بہت ہی حساس مقامات پر. کیوں؟ تاکہ ان کلمات کے ذریعے سے دھوکہ دیا جا سکے, کہ یہ کام آج کے زمانے میں کہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, کہ حق کے مقابلے میں باطل نظریہ لانے کے لیے وہ سارے مقدس کلمات استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں, مقدس ترین کلمات, خاص کر وہ کلمات اور وہ نام اور وہ الفاظ اور وہ شخصیات کی جن سے لوگ عقیدتی رابطہ رکھتے ہیں اور اٹیچمنٹ رکھتے ہیں ان کو کلمات کے علاوہ. کبھی امیر المومنین کا نام استعمال کیا جائے, کبھی عزاداری کا نام استعمال کیا جائے, کبھی حسین ابن علی کا نام استعمال کیا جائے, یہ کلمات, جیسے جنگ صفین میں قرآن کو نوک نیزے پر رکھا, کیونکہ قرآن کے بغیر دھوکہ نہیں کھائے گئے. امیر المومنین کے ہوتے ہوئے امیر المومنین کے لشکر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا حاکم شام قرآن کے تقدس کا سہارا لیتے ہوئے, اور یہ دھوکہ ہر جگہ ممکن ہے, لہٰذا وہاں پہ یہ دھوکہ دیا. یہ گفتگو بعد میں انشاءاللہ پہلے بھی کر چکے ہیں, بعد میں کبھی کی جائے, لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے, اس میں آپ غور کرتے رہے, خود غور کرتے رہے اور ڈھونڈتے رہے اپنے معاشرے میں کہ کہاں کہاں غیر شیعی نظریات اور غیر الہی نظریات اور غیر امامی نظریات پیش کیے جاتے ہیں, لیکن نام خود وہی مقدس امام کے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ انسان کو خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس فرق کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم تھوڑا بعد میں اس پہ بھی اشارہ کریں گے, حدیثیں موجود اس کے لیے, کلمات موجود ہیں, لیکن ابھی دیر نہ ہو جائے اس لیے آگے بڑھتے ہیں. اس نے یہ جملہ استعمال, اللہ کے لشکر اٹھو اور حملہ کرو, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس پہلے ہی حملے میں عمر سعد کے لشکر میں تقریباً 4000 لوگ وہ تھے جن کی ذمہ داری تھی تیر چلانا. تقسیم ہوئے تھے لوگ, کچھ لوگوں کو تلوار چلانی تھی, کچھ لوگوں کو نیزہ لے کے سوالی ہوئے تھے. جنگ کی جو جنگ کا جو منظر بنایا جاتا ہے اور جس طریقے سے رچا جاتا ہے, منا و میسرا و قلب لشکر, 4000 لوگ تھے جو تیر کے اوپر تھے, کہ ان کو صرف تیر چلانا, ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھے. اور تیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ دور سے مارا جائے, جس سے جنگ کی جا رہی وہ قریب آنے ہی نہ پائے, کیونکہ قریب اگر آ کر جنگ کرے گا تو ممکن ہے کسی ایک دو کو مار لے, لیکن اگر دور سے تیر چلائے جائیں گے تو دور سے تیر چلانے کے نتیجے میں ادھر سے ایک بھی کوئی نہ مرے, ادھر سے سب کے سب ختم ہو جائے. مقصد یہ تھا. شب عاشور میں کل آپ کے سامنے یہ کوشش کی جا رہی, لیکن امام نے جنگ کو روک دیا تھا. صبح عاشور مقصد یہ تھا کہ پہلے ہی حملے میں چند منٹوں میں صرف تیروں کے ذریعے سے حسین ابن علی کے لشکر کا خاتمہ کر دیا جائے, اور یہی کرنے کی کوشش کی گئی. مسلسل تیر چلے, اتنے تیر چلے کہ پہلے ہی حملے میں کم سے کم 48 حسین ابن علی کے اصحاب, یعنی 2/3 لشکر حسین ابن علی کے وہیں پر خاک و خون میں غلطا ہو گیا. یہ جنگ تھی. بعض لوگوں نے 50 اور 52 بھی لکھا ہے, بعض لوگوں نے اس سے بھی بڑی تعداد لکھی ہے. یعنی اگر 72 ہم تعداد کو, 72 البتہ تعداد 72 سے تھوڑا زیادہ ہے, لیکن اگر 100 یا 118 یا 148 تک آخری جو بتائی گئی تعداد, کہ البتہ 148 کی نہیں معتبر, لیکن بہرحال 100 سے کچھ تھوڑا تعداد زیادہ ہے. 72 شاید اس لیے کیا جاتا ہے کہ امام کے جو ساتھ آنے والے تھے وہ 72 رہے ہوں گے, جو بھی اس کے بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں. چونکہ خود شب عاشور میں اور صبح عاشور میں عمر سعد کے لشکر سے نکل کر کم سے کم 32 لوگ ہیں جو حسین ابن علی کے لشکر میں آئے گی, یہ تعداد اور بھی بتائی جاتی ہے. کم سے کم ہر کا نام اس لیے مشہور ہے چونکہ ہر بہرحال لشکر کے سپہ سالار تھا, بہت بہادر تھا, پہلی شخصیت تھا عمر سعد کی طرف سے آنے والا, لہٰذا ہر بہت مشہور ہے. ہر کے ساتھ امام کا پہلے بھی بہت سارے سروکار رہا ہے. ماجرا میں ہر کا نام آگے ہر ادھر سے آیا, لیکن تنہا ہر نہیں. کم سے کم یہ تعداد جو بتائی گئی وہ 32 لوگوں کو بتائی گئی. اگر ان کو, کیونکہ خود حسین ابن علی کی آئیڈیولوجی کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک فرد بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا, اگرچہ ادھر خوف تھا, ادھر بھوک تھی, ادھر پیاس تھی, ادھر تکلیف تھی, ادھر جان کا جانا حتمی ہو چکا تھا, لیکن ادھر سے کوئی ایک بھی نہیں گیا. اور ادھر انعام تھا, ادھر لالچ تھی, ادھر زندگی تھی, ادھر خاندان تھا, ادھر بچے تھے, وہاں سب کچھ تھا, لیکن وہاں سے ٹوٹ ٹوٹ کر لوگ آتے چلے گئے. نظریس اعتبار سے تعداد میں کمی آتی ہے, کسی ایک صحیح نتیجے پر پہنچنا مشکل بھی ہے, چونکہ تاریخی مسائل کو اس طرح حل بھی نہیں کیا سکتا. لہٰذا یہ اختلافات آپ ان شاء اللہ, آپ سب کو زیارت نصیب ہو حرم حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی, تو آپ جب وہاں پر جائیں گے اور گنج شہیدہ میں وہ تعداد دیکھیں گے تو حتیٰ گنج شہیدہ میں بھی وہ تعداد, جبکہ بہت ساری قبریں جدا جدا ہیں, لیکن جو گنج شہیدہ میں نام لکھے گئے ہیں وہ بھی 72 سے زیادہ نام ہیں, اور بہت ساری قبریں ہیں جو جدا بھی ہیں. یہ مقاتل میں جو تعداد لکھی ہوئی وہ زیادہ, لیکن وہ جتنی بھی تعداد ہو, بہرحال اس میں کچھ بہت بوڑھے ہیں, اس میں کچھ بہت بچے ہیں جو شہید ہوئے, لہذا اصل جنگ کرنے والوں کی تعداد شاید 72 سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اصل جنگ کر سکتے تھے. ان 72 لوگوں کے درمیان میں 48 یا 50 یا 52 یا اس سے زیادہ پہلے ہی حملے میں شہید ہو. اب اگر پہلے حملے میں اتنی زیادہ تعداد میں شہید ہو جاتے ہیں تو باقی لوگ جو بچے ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ بالکل 100% بالکل سالم بچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیر لگنے سے انسان ایک دو تیر سے نہیں شہید ہو جاتا, تیر لگنے سے انسان اس وقت شہید ہوتا ہے جب دل تیر سیدھے دل میں پیوست ہو, تب فوراً شہید ہو سکتا ہے, ورنہ تیر جسم کے دوسرے حصوں میں لگتے رہیں, درد ہوگا, تکلیف ہوگی, ہڈیاں ٹوٹیں گی, جسم چھلنی ہوگا, لیکن انسان کی جان نہیں جاتی. جان اس وقت جاتی ہے کہ جب مسلسل اتنے تیر مارے جائیں کہ ان تمام تیروں کے درمیان میں کوئی تیر آ کر دل میں بھی پیوست ہو جائے. اور اتنے تیر عمر سعد کے لشکر کی طرف سے چلائے گئے تھے کہ اصحاب کو اس قدر جب تیر لگے کہ اس میں سے 48 یا 48 سے زیادہ شہید ہو گئے, تو باقی جو لوگ بچے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو کوئی ایک بھی تیر نہیں لگا, اور ایسا بھی نہیں کہ وہ خیمے میں بیٹھے تھے, ایسا بھی نہیں کہ وہ پیچھے تھے, تو باقی جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان میں بھی سب تیر کھائے ہوئے ہیں, سب زخمی ہیں. کربلا کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو اصحاب بچے ہوئے ہیں وہ ایک ایک مقتل میں جا رہا ہے اور قربانیاں اپنی پیش کر رہا ہے. اصحاب اپنی ولایت مداری اور ولایت پذیری کا جو ثبوت دے رہے ہیں وہ عملی ثبوت اس طرح سے پیش کر رہے ہیں. اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جو ان کو احساس ہے وہ فقط یہ کہ نہیں معلوم حسین ابن علی کا حق ادا ہو رہا یا نہیں ادا ہو رہا ہے. بھائی آخری جملہ عزیزو, جس کو آپ مصائب سمجھیں یا اس کو حسین ابن علی کے اصحاب کی عظمت سمجھیں یا دونوں ملا کر سمجھیں, کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اتنی پیاس, اتنی بھوک, اتنی تڑپ, اس کے باوجود بھی کہیں پر یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کردار ادا کر دیا. انہوں نے اتنا عظیم کردار ادا کیا تھا کہ آج 1400 سال بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کردار ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن جب ان سے خود جا کر پوچھے کہ آپ نے کیا کیا تو وہ صرف اس بات کے لیے فکر مند نظر آتے کہ نہیں معلوم حسین ابن علی کا حق ادا ہو رہا ہے کہ ادا نہیں ہو رہا. چونکہ ولایت مدار اور ولایت پذیر انسان جانتا ہے کہ اپنے ولی کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے. اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد فکر ہے, حبیب نے مظاہر کو فکر ہے, بار بار حسین ابن علی کے پاس آ رہے, کیا کریں, کیسے ساتھی لائیں, کیسے ناصر لائیں, بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں. سعید گرے ہوئے ہیں, تیر کھا کر گرے ہوئے ہیں, اتنے تیر لگ چکے ہیں کہ تیروں نے حالت آخری منزل تک پہنچا دیا. جب تک حسین ابن علی نماز پڑھتے رہے, تیر کھاتے رہے, تیر سنبھالتے رہے, تیر لیتے رہے, بڑھ بڑھ کر تیر, کچھ ڈھالوں سے, کچھ تلواروں سے, لیکن جو ڈھال سے نہ رک سکا, جو تلواروں سے نہیں کٹ سکا, وہ اپنے جسموں پر لیتے رہے. تیر لینا یہ کہہ رہے ہیں, کہنا بہت آسان ہے عزیزو, لیکن جب ایک تیر آ کر پیوست ہو جائے اور ہڈیاں توڑ کر جسم میں داخل ہو جائے اور خون جاری ہو رہا ہو, پھر اب دوسرا تیر آ رہا ہو, اب تیسرا تیر آ رہا ہو, اب چوتھا تیر آ رہا ہو, اور یہ سلسلہ جاری ہو, اور اس وقت تک کھڑے رہنا ہے جب تک کہ نماز جاری ہو, یہ کربلا کے اصحاب کا کام تھا. لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب حسین ابن علی سرحانے آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ مولا میں نے اتنے تیر کھا لیے, مولا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا, مولا اس سے بڑھ کر میں کیا کر سکتا تھا, بلکہ آواز دیتے ہیں, اوافیت بعہدی یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, کیا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا یا پورا نہیں کیا, کیا ہم نے اپنا عہد پورا کر دیا یا پورا نہیں کیا. سلام ہو حسین کے ان اصحاب پر کہ آخری لمحات تک انہیں یہ فکر تھی کہ ولی خدا کے کیے ہوئے وعدے کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے. ان اللہ و انا الیہ راجعون سعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم بحق محمد و اطراطه الطاهرین. ما تمام.